سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
فرع الفاتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمداً لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يؤمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صلاة محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ حقیقت اور حق کو ڈھونڈے اور تلاش کرے، کیونکہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ حق اور حقیقت ہے. حق کے سوا کسی بھی چیز کے لیے بقا نہیں. اور اپنے یہ بنیادی حق کو انسان خود استعمال نہیں کر رہا ہو تو یہ انسان کی مشکل ہے، کیونکہ نہیں استعمال کرتے. بہت سارے لوگ یہ حق ہے کہ حق کو ڈھونڈیں، حق کو تلاش کریں، حق کے بارے میں تحقیق کریں. تحقیق یعنی ریسرچ. تحقیق کا لفظ جو بنا ہوا ہے اسی حق سے بنا ہوا ہے. تحقیق یعنی اس طرح کوشش کرنا کہ حق تک پہنچ جائے انسان، یعنی اس طرح سے ریسرچ کی جائے کہ حقیقت اور حق معلوم ہو جائے انسان کو. کیونکہ جب تک حق اور حقیقت تک نہیں پہنچا ہوا انسان گھاٹے میں. حق نہیں ہے تو حتماً باطل ہے. یہ نہیں کہ حق اور باطل کے درمیان میں کوئی تیسری چیز بھی ہے، کوئی چوتھی چیز بھی ہے. نا، کوئی تیسری چوتھی چیز نہیں، یا حق ہے یا باطل ہے. اور حق ڈھونڈنا ہر انسان کا حق ہے، اور ہر انسان سے کہا بھی گیا ہے کہ حق کے لیے تلاش کرے، حق کے لیے کوشش کرے. پھر اس پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں باطل اور باطل پرستی اور باطل ذہنیت اور باطل فکر اور باطل مذاہب، باطل دین، باطل طریقہ زندگی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان نے اپنے اس بنیادی حق کو استعمال نہیں کیا. حق نہیں چاہ رہا ہے، حق نہیں ڈھونڈ رہا ہے، حق تلاش نہیں کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی اسے دیا گیا ہے اسی کو حق سمجھ کر بیٹھ گیا ہے. یوں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو باطل سمجھتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو باطل نہیں سمجھتا، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. آج بہت سارے علاقے ہیں افریقہ کے جنگلی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں عجیب و غریب رسمیں ہیں، عجیب و غریب انداز ہے، لیکن وہ سب کے سب اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں. مشکل یہ ہے، اور یہ ہر جگہ کی مشکل ہے. اگر اس افریقہ کے جنگلوں میں اپنے آپ کو لوگ حق سمجھتے ہوں تو ان کو پھر بھی تھوڑا حق دیا جا سکتا ہے، عذر ان کا قبول کیا سکتا ہے، لیکن میڈیا کی دنیا میں، چکا چونت کر جانے والی دنیا میں، اور اپنی مادی زندگی کے لیے ساری کوشش کرنے والوں کی دنیا میں جب آ کر دیکھا جائے کہ وہ باطل پرستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، وہ باطل کے لیے کوشش میں کیوں لگے ہوئے ہیں اور حق کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے، تو یہاں پر کوئی عذر اور کوئی بہانہ اور کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے، ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آ کر یہی جملہ فرما رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں، ایک سوال اور ایک آگاہی کے شکل، اللہ ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بہت ہی بنیادی سوال ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ ترونا ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ نام سب حق حق نظر آ رہا ہے ہر جگہ، نام خلافت ہے، نام امت مسلمہ ہے، نام مسند خلافت ہے، نام خلیفہ ہے، نام سب حق والا نظر آ رہا ہے، لیکن امام اسی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ سوال کے انداز سے پوچھنا در حقیقت اسی لیے ہے کہ انسان کو اکسایا جا رہا ہے، ہمیشہ کوشش کرے حق، صحیح حق تک پہنچنے کی انسان ہمیشہ کوشش کرے. یہ خود ایک بڑا موضوع ہے، حق اور حقیقت، لیکن فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لہٰذا اس پہ ہم آپ کو زیادہ نہیں روکنا چاہتے. امام جو ہے اس کلام کے ذریعے سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ گویا انسان کے اندر یہ انگیزہ پیدا کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں. اکسانا بولتے ہیں آپ لوگ، اکسا رہے ہیں گویا، اور یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ کسی کو آ کر خود حق تک جانے کے لیے اکسایا جائے، سوالات ایسے پیدا کیے جائیں، ایسے سوال رکھے جائیں کہ لوگ کہیں کہ خود ہی کوشش کر کے حق کو ڈھونڈیں، حق کو تلاش کریں. امام نے یہ کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں. اس عنوان کو اپنے موضوع کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہرحال ایک حقیقت کو ہم ڈھونڈنے کے لیے، ایک حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے شیعہ شناسی. اور کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جن ادوار سے شیعت گزری ہے، پہلے دور میں اگرچہ تعداد بہت کم تھی، شروع کے جو دور تھے شیعت کے اس میں اگرچہ تعداد بہت کم تھی، لیکن ایسے نمونہ افراد تھے جو قیامت تک کے لیے جن کو نمونہ بنایا جائے شیعت کا اور معیار بنایا جائے شیعت کا. جو نام آپ کے سامنے کل پیش کیے، رسول اللہ کے فوراً بعد جن حالات کی بنیاد پر کچھ لوگ آ کر امیر المومنین سے متعلق ہوئے، وہ ایسے نمونہ افراد تھے کہ واقع معیار ہیں ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ دور جو اپنے تمام نشیب و فراز کے ساتھ گزر رہا تھا، اور وہ اصلی مشکل جو شروع میں معمولی تھی اور بعد میں بڑھتی جا رہی تھی، شدت پکڑتی جا رہی تھی، کہ جس کے بارے میں ہم ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، یہاں تک کہ جب خلافت سوم کا زمانہ آیا، تیسری خلافت کا زمانہ آیا، تو امت مسلمہ میں ہر طرف سے فریادیں بلند ہونا شروع ہو گئی. خلافت دوم میں بھی بہت سارے، خاص کر مالی مسائل اور فرق کرنا لوگوں کے درمیان میں، جس کا نمونہ پیش کیا گیا کل آپ کی خدمت میں، خاندانوں میں، گروہوں میں، عرب اور عجم کے درمیان میں فرق رکھنا، اور خود مدینے میں فرق کرنا، اصحاب کے درمیان میں حتیٰ فرق پیدا کرنا، یہ وہی مشکل تھی جو اسلام کی روح سے امت مسلمہ کو دور کر رہی تھی. اس نے اسلام کی ایک بنیادی ترین تعلیم ختم ہو جا رہی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے مساوات کی تعلیم. مساوات یعنی یہ کہ برابر حالات میں برابر، مساوات اور عدالت میں فرق ہے. مساوات اور عدل. مساوات کا لفظ یعنی مساوات کے میں اکوالٹی یعنی برابر برابر ہونا. عدالت یعنی عدالت کے معنی یہ نہیں کہ برابر برابر ہونا, وہ الگ مسئلہ ہے کہ عدالت کے مسائل الگ ہیں اور وہ زیادہ تر انسان کی زندگی کے بہت سارے امور میں, بعض لوگ جب مساوات اور عدالت کے درمیان میں فرق نہیں کر پاتے تو مشکل پیش آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دے دیں تاکہ بچوں کو جلدی ہم گزر بھی جائیں انشاءاللہ بعد میں کبھی. مساوات اور عدالت کے فرق کی مثال یہ ہے کہ جیسے مثلا ایک اسکول میں کھانا بٹ رہا ہو بچوں کو, دودھ بانٹا جا رہا ہو, پتہ ہے ابھی ہو دیکھتے ہیں آپ اسکولس وغیرہ میں بعض جگہوں پہ ہوتے ہیں, چاکلیٹیں دی جا رہی ہوں, تو استاد آئے کسی کو دو چاکلیٹ دے کسی کو ایک دے, کسی کو زیادہ کھانا دے کسی کو کم دے, یہ کیا ہے؟ یہ مساوات کے خلاف ہے, ہے نا؟ اور یہاں پر اعتراض کرے گا آدمی کہ مثلا اور بچہ ہے, بچہ اعتراض کرے گا فلاں کو آپ نے دو چاکلیٹ کیوں دی مجھے ایک کیوں دی, یہ تو انصاف کے خلاف ہے, یہ تو مساوات کے خلاف ہے. لیکن اگر استاد کہے کہ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو نمبر بھی ایک جیسا دیا جائے, اگر چاکلیٹیں ایک جیسی دی جائیں دونوں بچوں کو یا سارے بچوں کو, تو پھر جب ایگزام ہو تو سب کو نمبر بھی ایک جیسا دیا جائے, مساوات کا. تو یہاں پہ مساوات کی جگہ نہیں ہے, یہاں پر عدالت کی جگہ ہے. عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے جتنا اس کا حق ہے. لہذا یہاں پر مساوات کی ضرورت ہے, دو بھائیوں کے درمیان میں مساوات سے کام لیں. ماں باپ سے کہا گیا کہ بچوں پہ الگ الگ نگاہیں نہ کریں, ایک جیسی نگاہوں سے ان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. افراد میں پیسہ تقسیم ہو رہا ہو, مادی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں, وہاں مساوات سے کام لیا جائے. لیکن جہاں پر حق کی باری آئے تو وہاں پر صاحبان حق کو دیکھنا پڑتا ہے. اور عدالت یہ ہے کہ حق کو اپنی جگہ پر جا کے رکھا جائے, عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ قرار دینا, یہ ہے عدل. بس نمبر ایک جیسا نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اگر ایک جیسا نمبر دے دیا گیا سارے بچوں کو تو یہ عدالت کے خلاف ہو جائے, یہ خلاف ہے عدل ہو جائے گا. ایک نے زیادہ محنت کی, ایک نے زیادہ پڑھائی کی, ایک نے زیادہ اچھے پیپر لکھے اس کو بھی وہی نمبر دیا جا رہا ہے, اور ایک نے کم کیا اس کو وہی نمبر دیا جا رہا ہے. تو عدالت یہ ہے کہ سب کو اس کے اعتبار سے اس کی صلاحیت کے اعتبار دیا جائے, لیکن ہاں اس کھانے کے مسئلے میں برابر برابر دے دیا جائے, یہ ہے مساوات. بس یہ فرق ہے. بعض لوگ جو آ کے مساوات کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں عدالت نہیں ہے, اور عدالت کے نام پر اعتراض کون سے کرتے ہیں؟ مساوات والا اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں مثلا اسلام میں عورت اور مرد میں عدالت نہیں ہے. نا عدالت ہے, مساوات نہیں ہے, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, کیونکہ دونوں اکویلٹی نہیں ہے. کیوں اکویلٹی نہیں؟ کیونکہ دونوں اکول نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, دونوں کے فریضے الگ الگ ہیں, اور دونوں کی ذمہ داریوں میں کسی کی ذمہ داری کم نہیں ہے. اس نگاہ سے بھی کوئی نہ دیکھے کہ ایک کو کم ہے, ایک کی ذمہ داری کم ہے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, نہ کسی کی کم نہیں ہے. کچھ امور میں اگر مردوں کو کہا گیا قوامون علی النساء, تو بعض امور ہیں جہاں مردوں سے کہا گیا کہ عورتوں کی بات یہاں پہ مانیں. امور جو ہے مختلف ہیں, امور بدلے ہوئے, اور ہر ایک کا فلسفہ ہے, ہر ایک کا اپنا انداز ہے. ورنہ کوئی آ کر کہنے لگے کہ اصل مردوں کو اور عورتوں کو کیوں الگ الگ طرح سے خلق کیا گیا؟ عدالت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دونوں ایک جیسے خلق ہوتے, پھر مرد ہی تو ہوتے یا تو عورت ہی ہوتے, پھر فرق نہیں ہوتا. پھر نظام یہ کیسے چلتا, انسانی نسل کیسے آگے بڑھتی؟ اب یہ بحث اب یہاں پہ نہیں آپ کو یہاں پہ زیادہ روکنا چاہتے, لیکن یہ بہت ہی بے بنیاد سوالات اور بہت ہی بے بنیاد اعتراضات, اور کبھی کبھی لا کر ہمارے ہی ذہنوں میں ڈال دی جاتے ہیں, ہمارے بچے اور ہمارے جوان بھی اس کے بارے میں جواب نہیں رکھتے اس کے لیے, اور پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو عدالت مساوات الگ ہے اور عدالت الگ ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عدالت کو قائم کیا. جہاں مادی مسائل تھے، جہاں درہم تقسیم کرنا تھا، چونکہ کھانا سب کو کھانا ہے، یہ تو نہیں کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو کم کھانا کھانا ہے، زیادہ کھانا کھانا ہے، جو بیچارہ فقیر ہے اس کو کھانا کم کھانا ہے، نہ. پیسہ جب تقسیم کرنے لگے، جب بیت المال کے درہم تقسیم کرنے لگے، کہا سب کو گنو اور سب کو برابر برابر دے دو. یہ ہے مساوات، اس کو کہتے ہیں مساوات. کیونکہ یہ مادی چیز ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، اس میں دیکھا نہیں جاتا، فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں عدالت کی بات آئی، وہاں امیر المومنین کی عدالت آ کر، اور عدالت یہی عدالت ہے کہ جس کے لیے یہ سب قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور آپ لوگوں نے آ کر دیکھ لیا بہت جلدی، کل میں جہاں تک لے آیا اس کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہ بہت جلدی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو حالات پیدا ہوئے دوسری خلافت کے دور میں، یہ مسائل بہت بڑے طور پہ پیدا ہو گئے، تو اسلام کی بنیادیں ہل گئی تھیں باقاعدہ طور پر. بعض لوگ نہیں سمجھتے تھے، ابھی بھی نہیں سمجھتے. کل میں رات میں بعض کلپ سن رہا تھا پاکستان کے بعض مولوی افراد کی، عجیب و غریب پورے کہانی کو اس طرح موڑ توڑ کے پیش کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے واقعی. یعنی تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیا کتابیں نہیں پڑھتے، کتابوں میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، خود اپنی برادران اہل سنت، علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابیں، اس طرح سے مسائل کو آ کر توڑ پھوڑ کر پیش کر رہے ہیں. اب ایک مسئلے پر تو جا کر ابو العلا مودودی بھی بہت واضح طور پر آ کر لکھتے ہیں کہ خلافت سوم کے زمانے میں ساری بنیادیں ہل گئی تھیں. خاندان بنی امیہ اس طرح سے آ کر داخل ہو گئے، بنی مروان آ کر اس طرح داخل ہو گئے، بنی مروان، خود مروان جو داماد تھا اور اس کا بھائی جو داماد تھا، اس کو پورے 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 ملک کی زکات اپنے ایک داماد کو دے دی جاتی تھی، پورے پورے علاقے کی زکات آتی تھی، سب ایک کو دے دیا جاتا. یہ اگر ایک شہنشاہی زمانے میں یہ سب ہو رہا ہو تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ سب شہنشاہی زمانے میں، حکومت کے زمانے میں، بادشاہت میں یہ سب ہوتا ہی ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ میں یہ سب ہوتا ہے، چونکہ ان کے سب کچھ وہ اپنے آپ کو خدا جانتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ اپنے اختیار میں جانتے ہیں، جو چاہیں وہ کریں، کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، اعتراض کرے گا مار دیا جائے گا، ڈکٹیٹرشپ میں کام یہی. لیکن یہ سب کچھ ہو آ کر خلافت کے نام پر، چونکہ خلافت کے ساتھ جو اضافہ ہے، جو دوسرا لفظ ملتا ہے اضافت اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ خلافت کو کس سے ملایا جائے؟ اگر خلافت الہی کہا جائے تو ایک دوسری چیز بنتی ہے، اگر خلافت مسلمین کہا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، خلافت مسلمین کے نام پر کوئی بھی آ کر خلیفہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن الہی خلافت، چونکہ خلف کے معنی ہے جو کسی کی نمائندگی کر رہا ہو پیچھے کسی، خلف یعنی جو کسی کے پیچھے، یعنی امام، امامہ یعنی آگے، اور خلافہ یعنی پیچھے، اور اللہ کی خلافت یعنی کیا؟ یعنی جو آ کر صرف اور صرف الہی امور کو انجام دے، الہی نمائندہ بن کر. یہ مسئلہ سخت ہے، بہت ہی سخت ہے، یعنی آسان کام نہیں ہے. بعض لوگ حکومت کی آرزو تو رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح حکومت کرنا چاہے تو یہ مسئلہ بہت ہی سخت ہے. اگر فرعونوں کی طرح سے حکومت کرنا ہے، اگر ظالموں کی طرح سے حکومت کرنا ہے، اگر بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح سے حکومت کرنا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ بہت ہی آسان کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ خلفاء اور تاریخ شہنشاہان اور تاریخ بادشاہان، ان کو اٹھا کر دیکھیں، اکثر لوگ اس میں احمق ہوا کرتے تھے. وزیروں سے چلتی تھی حکومت، وزیر ہوشیار ہوتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، وہ آ کر حکومتوں کو سنبھالتے تھے. لیکن جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو خود شہنشاہ اور حاکم ہوا کرتے تھے، اس میں اکثر لوگ احمق ہوا کرتے تھے، چونکہ ان کا طرز زندگی، بچپن سے ان کا طرز زندگی ایسا تھا کہ اس کا لازمی نتیجہ تھا حماقت. چونکہ بچپن ہی سے نعمتوں کے درمیان میں تھے، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، اور نعمتوں کے درمیان میں جو انسان پلتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں آتی، وہ لازمی طور پر بن جاتا ہے ایسا، یعنی اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، صلاحیتیں استعمال نہیں کر پاتا. لہذا اگر شہنشاہیت کے نام پر، بادشاہت کے نام پر یہ کچھ ہو رہا ہو کہ جس کو جو چاہا دے دیا، داماد کو لاکھوں دے دیا اور ملینوں دے دیا، اور فلاں کو یہ دے دیا اور فلاں کو وہ دے دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ بادشاہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے صحیح ہے, یہ آپ نہ سمجھ لیں, یعنی اس نظام میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ نام اسلامی خلافت کے ہیں, یہ سب کچھ کام اسلامی خلافت کے نام پر ہو. بنی امیہ کا بادشاہ وہ آ کر, مروان کی اولاد میں سے ہے, وہ آ کر ایک کنیز کو 3 ملین درہم ایک مرتبہ اٹھا کے دیتا ہے. کس بات پر؟ اس نے اس طرح سے گانا گایا, اس طرح سے رقص کیا کہ اس کی شہوات بھڑک اٹھی. اللہ اکبر. 3 ملین, 3 ملین یعنی 30 لاکھ چاندی کے سکے, چاندی کے سکے وغیرہ 30 لاکھ چاندی کے سکے سے اٹھا کے دے دیے. اور یہ کس نام پر؟ یہ سب خلافت کے نام. یہ سب اس تحریف کا نتیجہ نا, اصل نمونے بہت زیادہ بھرے پڑے, کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ سب تو بہت بعد میں ہو رہا ہے, خود تیسرے دور میں اتنا سب ماجرا ہے, تاریخ اتنی بھری پڑی ہے. یعنی تاریخ جو معتبر تاریخیں, جو بڑی تاریخیں مانی جاتی ہیں, اس میں بھری پڑی ہیں ساری تاریخیں, طبقات ابن سعد سے لے کر کے تبری و واقدی و یعقوبی و فلاں و فلاں و فلاں. یہ آ کر کس طرح درہم لٹائے جا رہے تھے, کس طرح تقسیم کیا جا رہا, کس طرح خاندانوں تک. کیوں خلیفہ سوم سے اتنے زیادہ لوگ ناراض ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب ناراض ہو گئے؟ حسن طلحہ و زبیر جو رسول اللہ کے صحابی تھے, سب سے زیادہ یہ اکساتے تھے لوگوں. بعد میں امام علیہ السلام کے پاس ان کو حکومت نہیں ملی تو امام علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. رسول اللہ کی زوجہ وہ بھی بہت زیادہ, باقاعدہ جملے جو موجود تاریخ میں, اقتل و ناخلا, اس کو قتل کر دو کافر ہو, اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے, قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی وظیفہ کم ہو گیا تھا. ایک وجہ یہ, یعنی پہلی خلافت اور دوسری خلافت کے دور میں وظیفہ زیادہ تھا, خاص کر دوسری پہلی خلافت میں تو باپ ہی خلیفہ تھے, دوسری خلافت کے دور میں خاص اہتمام کے ساتھ زیادہ وظیفہ کیا گیا تھا, تیسری خلافت کے دور میں وظیفہ کم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے خاندان باہر نکال کے سب امیہ کے خاندان داخل ہو گئے تھے, بنی امیہ خاندان داخل ہو گئے, سب کچھ انہوں نے اپنے اختیار میں لے لیا تھا. لہذا شدید ناراض تھیں, رسول اللہ کی زوجہ تھیں اور شدید ناراض تھیں, قتل کرنے کی باتیں کر رہی تھیں باقاعدہ طور پر. بھری تاریخ میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی, کوئی تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں نہیں پڑھتے واقعی ہم لوگ. یہی اسی لیے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ حقیقت کو ڈھونڈے اور حقیقت کو تلاش کرے اور حقیقت کے ساتھ زندگی گزارے, حقیقت کے ساتھ جیے. کیوں خرافات میں پڑا ہوا ہے انسان؟ کیوں توہمات میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں دوسروں کی طرف سے تلقین کی گئی باتوں میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ وہ خود کیوں حق کو نہیں ڈھونڈتا؟ یہ عجیب مصیبت ہے پورے انسان کے لیے. کیوں آخر ایسا ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. جہالت کا دور ہو, کتابیں نہیں موجود ہوں, لوگ نہیں موجود ہوں, تو چلو تھوڑا بہت انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جہاں پہ ہر طرف کتابیں, علم بھرا پڑا ہے ہر طرف, اور سارے راستے ابھی کھلے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی انسان آ کر حقیقت کو نہیں ڈھونڈے, تلاش نہیں کرے, تو پھر واقعی انسان کے لیے تعجب, ہر ایک کے لیے کوئی بھی ہو. یعنی اسلام کے بارے میں حقیقت, خود شیعیت کے بارے میں حقیقت, شیعیت کے بارے میں دوسرے لوگ آ کر حقیقت کو ڈھونڈے, خود ہم میں سے آ کر ہر ایک صحیح شیعیت کی حقیقت کو تلاش کرے. کیونکہ وہ شیعیت جو ہم اگر پیش کریں ممکن ہے وہ غلط ہو. شیعیت وہ صحیح ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی شیعیت ہو, اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی شیعیت نہیں پیش کریں تو غلط ہے. وہ یہ سمجھیں گے کیسے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کی شیعیت کو جانا ہو انسان نے, بغیر جانے ہوئے تو نہیں فرق کر پاتا. جب سمجھ سے کربلا اتنا بڑا واقعہ بیان ہوتا ہے اور دلوں سے انسان کے جڑا ہوا ہے, اس طرح دلوں سے جڑا ہوا ہے کہ انسان کے آنسو نکلتے ہیں, انسان روتا ہے, انسان بے چین ہوتا ہے, انسان تڑپتا ہے, انسان گریا کرتا ہے, اس قدر انسان کے دلوں سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے. اب اس کے بارے میں انسان اگر کوئی بھی اس کو فکر نہ ہو کہ کربلا میں کیا ہوا, کیا حقیقت ہے, کیا واقعات ہیں, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اصل کسی کو کوئی فکر نہ ہو تو عجیب نہیں ہے. پتہ نہیں مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے, آپ لوگ عجیب نہیں لگتا؟
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
امام زمانہ پر بلندر سلوات,
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
عجیب نہیں لگتا, اسی لیے ہر بات کو بہت ہی آسانی سے مان لیتے ہیں, اس حد تک نہیں دیکھتے کہ انسان کیسا ہے, سچ بولنے والا ہے کہ نہیں ہے, صحیح بولنے والا ہے کہ نہیں, دین کیسا ہے, اس کا دینداری کیسی ہے. چونکہ جس انسان کے پاس دین نہ ہو اس پر کسی بھی طرح کا بھروسہ نہیں کیا سکتا. دین ہے جو انسان کو سنبھالتا ہے, دین نہ ہو تو پھر کسی چیز کا بھروسہ نہیں رہ جاتا. کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہو تو دین دیکھو, دین ہوگا تو اگر مشکلات بھی پیش آئیں گے تو دین کی وجہ سے وہ کم سے کم احترام کرے گا, عزت کرے گا, خیال رکھے گا. اگر جو ہے اچھے طریقے سے زندگی ذہن سے ذہن نہیں ملا تو بھی دین تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنے سے سوال لے گا, روکے گا. لیکن دین نہ ہو تو, دین نہ ہو تو کوئی بھی چیز باقی, کوئی بھی حرمت باقی نہیں رہ جاتی. ابھی یوروپ میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کیمرے کی وجہ سے نظر آتا ہے, گلیوں گلیوں میں کیمرے لگا دیے ہیں, سڑک سڑک پر بہت ہی ڈسپلن نظر آتا ہے. لیکن جس زندگی کے دیگر مسائل میں جا کر دیکھے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ جن مسائل میں کیمرہ ہے, مثلا سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ, یہاں پہ کیمرہ لازم ہے, جان جانے کا خطرہ ہے, تو نہایت ڈسپلن کے ساتھ اور دھیرے دھیرے پھر عادت ہو جاتی ہے, یعنی دھیرے دھیرے کلچر بن جاتا ہے, دھیرے دھیرے انسان کے ذہن بن جاتا ہے. اور اچھی چیز ہے, یہ سب کام کرنا چاہیے, ہمارے ملکوں کو یہ کام کرنا چاہیے, یہ ڈسپلن ہو, یہ کلچر بنے کہ بے نظمی نہ ہو, اس طرح جانے اتنی انسانوں کی چلی جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. لیکن یہ سب کچھ وہاں پر ہے کہ جہاں پر قانون کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, یا کیمرہ لگا ہوا ہے یا قانون کی نگاہیں دیکھ رہی ہے یا پولیس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یا کورٹ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, جہاں یہ سب ہے وہاں سب کچھ بہت ڈسپلن میں ہے. لیکن زندگی کے جس مسئلے میں کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے وہ بہت ہی گھناؤنی زندگی, بہت ہی زیادہ ممبر پہ بیان کرنا مشکل, نہایت ہی گھناؤنی زندگی. کیونکہ کس کون چیز ہے جو آ کر روکتی ہے؟ دین آ کر روکتا ہے. دین نہیں ہوتا, نہیں, دین ہے تو انسان کو اعتبار ہوتا ہے, دین ہے تو شوہر کو اپنی زوجہ پر اعتبار ہے, زوجہ کو اپنے شوہر پر اعتبار ہے, کیونکہ دین ہے. لیکن دین نہ ہو تو پھر کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا, کیمرہ بھی کوئی آ کر نہیں دیکھ رہا ہے تو اعتبار ختم ہو جاتا. لہذا آپ اگر پڑھیں, ایک مطالعہ کریں, اندازہ کریں کیا حالت ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں, چھپا کے کہہ رہا ہوں, زیادہ واضح کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, برا, بری چیز ہے, اس سے آپ سب اندازہ لگا لیں کیا حالت ہے. اور یہ پہلے کا بہت سروے, یعنی علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں آگے مطلب آگے بیان کیا کہ یوروپ میں, مغربی ملکوں میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کی بکارت زائل ہوتی ہے 50% سے زیادہ لوگوں کی, کس کے ذریعے سے؟ اپنے محرم کے ذریعے سے. یعنی کس کے؟ یعنی بھائی کے ذریعے سے, یا چچا کے ذریعے سے, یا ماموں کے ذریعے سے, حتیٰ باپ, یہاں تک کی باپ. یہ کیا ہے؟ اسی سے آپ سب کچھ اندازہ لگا لیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ زندگی کے جس مسئلے میں کیمرہ نہیں لگا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے, تباہی, عجیب. کون چیز ہے جو انسان کو آ کر محفوظ رکھتی ہے؟ وہ ہے دین. دین آ کر انسان کی حفاظت کرتا ہے, دین اعتبار پیدا کرتا ہے. دین ہوتا ہے تو انسان آسانی سے اپنے فیملی کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے, نہایت ہی اعتبار کے ساتھ, نہایت ہی اعتماد کے ساتھ. لیکن اگر دین نہیں ہوتا تو گھر میں رہ کے بھی اعتبار نہیں رہ جاتا. صبح کو نکلتا ہے, دوپہر کو واپس آنا ہے, کوئی اعتماد نہیں رہ جاتا. اور بات تو اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے, تو ہم وہاں کہتے ہیں جہاں پر کچھ حیا و شرم باقی, ورنہ جہاں حیا و شرم باقی اس سے بھی کہیں آگے بات بڑھی ہوئی ہے, اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال انسان ڈھونڈے آ کر, اس حالات میں آ کر حق کو ڈھونڈے. اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، وہ ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے. جتنا بھی انسان غیر حقیقی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، کتنا بھی آ کر وہ چیزیں آ کر اس کو الجھا رکھے، چونکہ یہ ساری چیزیں ان کا کام یہ کہ ذہن کو اتنا الجھا کے رکھے کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں. یہ ہوتا ہے نا، ذہن کو اتنا الجھا دیں کہ اصلا سوچنے نہیں دیں، چونکہ سوچے گا تو پھر وہ حقیقت ڈھونڈے گا، حقیقت کو تلاش کرے گا. یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں کبھی کبھی اندر بھی داخل ہونا شروع ہوتی ہیں کہ آ کر ذہن کو، مثلا ہم ایسی مجلس پڑھیں کہ آپ کے ذہن کو ایسا الجھا دیں اور ایسا جذبات میں لے کے جائیں کہ آپ سوچنے کا موقع نہ دیں. سوچیں گے تو مشکل ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ تو ہم اچھی بات کہیں گے اس پر بھی آپ مجبور ہوں گے واہ واہ کرنے کے لیے، اچھی بات نہیں کہیں گے تب بھی کہیں گے واہ واہ، کیونکہ ابھی سوچ نہیں رہے ہیں. یہ ہنر ہوتا ہے، اور اڈرس کا یہ ہنر ہوتا ہے کہ آ کر اس طریقے سے انسان کو جذبات کی رو میں بہانا شروع کر دے کہ جو بھی کہے اس کو صرف کام کرنا ہے، واہ واہ کرنا. بعد میں ہی واہ واہ کرنے والے سے پوچھا جائے کہ یہ کیا تھا، کہا ہاں یہ تو غلط تھا، لیکن وہاں واہ واہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے واہ واہ کر رہے تھے کہ فکر نہیں کر رہے تھے. اور فکر کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اس بیان کرنے والے کا ہنر یہ ہے کہ انسان کی فکر کو چھین لے، فکر نہیں کرنے لے. یہ ہنر سکھایا جاتا ہے. ایسے ہنر مندوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کا ہنر یہ ہے کہ آپ کے فکر کرنے کی صلاحیت کو چھین لے. خطرناک ہے یہ، اور خاص کر دین میں فکر نہ کرنا. چونکہ انبیاء کا طریقہ کیا رہا ہے؟ انبیاء آ کر فکر کراتے ہیں. انبیاء کا اصلی ترین کام ہی ہے کہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کریں. رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے رسول آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو لوگوں کو دعوت دینا کیسے؟ بصیرت کے ساتھ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے رسول آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، اور میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کہ دعوت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہے ہی نہیں، باقی ساری دعوتیں باطل ہیں. اللہ کے سوا کسی بھی طرف دعوت دی جا رہی وہ سب کے سب باطل ہیں، سب باطل ہے. کیونکہ جتنی بھی دعوتیں ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف لے کے جائے. اگر کوئی بھی دعوت انسان کو اللہ کی طرف نہیں لے جا رہی تو وہ باطل ہے. قرآن کہتا ہے اے رسول آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ یہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دھوکے سے نہیں، لالچ دے کر نہیں، ڈرا کر نہیں، دھمکا کر نہیں، خوف دلا کر نہیں. ورنہ رسول اللہ چاہتے تو کیا کرتے؟ ایک دعا کرتے اور ایسے آ کر خوف زدہ ماحول ہو جاتا کہ ہاں سب لوگ ایمان لے آؤ. مثلا کو پہاڑ، مکے کے پہاڑ آ کر ان کے اوپر صاحبان کی طرح سے آ کر کھڑا ہو جاتا کہ ایمان لاؤ ورنہ بھی گرنے والا ہے تمہارے اوپر. کتنے لوگ ہوتے جو ایمان نہیں لاتے؟ اس طرح کا ماجرا تقریباً پہلے پیش آ چکا. پہلے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے. قرآن میں تین چار جگہوں پہ یہ مطلب آیا جناب موسیٰ کے دور کے لیے. دو مرتبہ سورہ بقرہ میں 63 اور 93 نمبر آیا، سورہ اعراف میں، سورہ نساء میں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر ہم نے طور کو لا کر مسلط کر دیا. کہ چونکہ وہ نادان لوگ تھے، ان نادانوں کے لیے لازم تھا یہ کرنا، لیکن رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا. دعوت دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دعوت فقط اور فقط اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ والے ہیں وہ کبھی بھی اپنی طرف دعوت دیتے ہی نہیں. اللہ والوں کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے، یہ طریقہ ہے. ایک پہچان کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوں گے وہ نہ اپنی طرف بلائیں گے، نہ کسی اور طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، یا ان لوگوں کی طرف بلائیں گے کہ جن تک پہنچے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے. مثلا اگر آپ کو رسول اللہ کی طرف بلایا گیا تو یہ رسول اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اس ذات کی طرف بلا رہے ہیں کہ جب اس تک پہنچیں گے تو حتمی طور پر اللہ کی طرف پہنچیں گے، کیونکہ رسول اللہ اپنی طرف نہیں بلانا چاہتے. اگر اہل بیت کی طرف بلایا جا رہا ہے تو اہل بیت کی طرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کیونکہ اہل بیت اپنی طرف بلانا نہیں چاہتے، اللہ کی طرف لے کے جائیں گے. اگر کربلا کی طرف بلایا جا رہا ہے، اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی طرف آؤ گے تو خود بخود اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، کیونکہ حسین ابن علی کبھی اپنی طرف روکیں گے نہیں، سب کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ مطلب مختلف انداز سے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کیا تھا، اسی لیے عرض کیا تھا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا قل ہاذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں، کیسے؟ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، بصیرت یعنی گہری فکر کے ساتھ، انسائٹ، اندر جو انسان کے دل میں روشنی ہوتی ہے جس سے حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اس بصیرت کے ساتھ کون بلاتا ہے؟ انا و من اتبعنی، میں بھی یہی کام کرتا ہوں اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے وہ بھی یہی کرے گا، اس کو بھی یہی کرنا ہے. پھر لوگوں کو بصیرت کے ساتھ بلائے، جذبات کے ساتھ نہیں، بہکا کر نہیں، مشکل میں ڈال کر نہیں. اہل بیت کا جو دین ہے وہ بصیرت کا دین ہے، اہل بیت کے جو دین ہے وہ معرفت کا دین ہے. اب یہ کتنی بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، لہٰذا نہیں عرض کرتا کہ امام حسین علیہ السلام کو جہاں بہت زیادہ لشکر کی ضرورت تھی، یزید کے مقابلے میں جا رہے تھے، یزیدی لشکر کے مقابلے میں جا رہے تھے، لشکر کی ضرورت تھی، زیادہ افراد کی ضرورت تھی، لیکن امام بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو جان جائے گی، میرے ساتھ چلو گے مارے جاؤ گے. حتی شب عاشور میں آ کر کہہ رہے ہیں اب تو روکنے، اب تو رہنے دیں ان کو، اب تو روکے رہے اتنے تھوڑے سارے لوگوں کو. نہیں، مکے سے یہ کام شروع کیا، مکے سے، البتہ مدینہ ہی سے، جو قریب کے لوگ تھے مدینہ ہی کے لوگ جانتے تھے، مدینہ ہی کے لوگوں سے کہا تھا کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مدینہ سے کہہ رہے تھے. مکے سے واضح طور پہ کہتے تھے کہ وہی میرے ساتھ چلے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتے. یہ جملے ہمیں یاد ہو جانا چاہیے، باقاعدہ سب کو اکٹھا کر کے امام خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے میرے ساتھ، من کان فی نبادن المحجت ہو موطن علی لقاء اللہ نفسہ، جو جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے، آمادہ کر چکا ہے، فلیرحل معنا، وہ چلے کر میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں صبح، انی راحل المصبح انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا راستہ یہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے، تو حسین ابن علی کا بھی راستہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ بلایا جائے. بس کیوں انسان اتنی بڑی تعداد میں صرف لوگوں کی تلقینات کے اوپر اپنی ساری زندگی ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ کیوں؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ لوگوں نے مجھ سے کہا یہی صحیح، یہی کرنا ہے. دنیا بھر کے لوگ آ کر، 7-8 ارب لوگ، انسان آ کر زندگی گزار رہے ہیں، کس میں؟ توہمات میں، خیالات میں، تلقینات میں، خرافات میں، صرف خرافات کی دنیا میں، اور ایک مرتبہ بھی نہیں سوچنے کے لیے تیار ہوتے کہ ہم کو حق ڈھونڈنا چاہیے، حقیقت ڈھونڈنا چاہیے، حقیقت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یہ عجیب ہے واقعی انسان کے لیے. صرف اسی بات پر اگر اللہ سوال کرے انسان سے تو کافی ہے، اور باقی سارے مسائل تو بعد کے مسئلے ہیں کہ تم نے حق کو ڈھونڈا کتنا. بعد میں بہت سارے لوگ اسے کریں گے نا، میں تو خلوص سے یہ کام کر رہا تھا، میں جو کچھ کر رہا تھا بڑے خلوص سے کر رہا تھا. وہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ بھی بڑے خلوص سے بت پرستی کرتا ہے، اس کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں تو بڑے خلوص سے کر رہا تھا، میں تو بڑے خلوص سے دینداری کر رہا تھا، میں تو بڑے خلوص سے رسموں کو انجام دے رہا تھا. یہ بتائیں کہ یہ رسمیں آئی کہاں سے جو ہم انجام دے رہے ہیں؟ یہ ادھر دین کی طرف سے آئی ہیں یا ہم نے بنائی ہیں؟ اگر دین کی طرف سے آئی ہیں تو موسٹ ویلکم، بہت اچھا، قبول کر لیں، لیکن کہ ہم نے بنائی ہیں تو آپ کتنے بھی خلوص سے انجام دیں، باطل ہے تو باطل. رسم کا صرف دو قانون، یا دین کے مطابق ہو یا عقل کے مطابق ہو، لیکن جو بھی رسم نہ دین کے مطابق ہو نہ عقل کے مطابق ہو تو وہ کیا ہے؟ باطل ہے. چونکہ حق فقط یہ ہے، دین اور عقل، عقل عقل سالم، نہ یہ کہ ہر ایک کی عقل، جو بھی سوچے وہ عقل بنا لے، سالم عقل. ایک جملہ میں یہاں پہ زیادہ شاید نہیں پڑھ پاؤں گا، ابھی لکھنؤ میں اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، قرآن کا جملہ ہے جناب ابراہیم کی زبان سے، بہت ہی بنیادی جملہ ہے. ماجرا لمبا ہے، ماجرا آپ کے سنا ہوا ہے، عام طور سے وہ ماجرا بیان کیا جاتا ہے واقعہ، لیکن یہ اس اصل جملے کو، اس پر توجہ کم کی جاتی ہے. ماجرا وہ ہے پورا واقعہ بتوں کے توڑنے کا اور جا کر پتھروں کے توڑنے کا، کیا 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 سب کچھ کیا، اور لوگوں نے آ کے گھیرا اور پکڑا، ابراہیم نے کیا ہے، ایسا کیا، یہ کیا، یہ پورا ماجرا یہ آپ سنتے ہیں سب سورہ صافات میں. لیکن آخر میں جو ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، وہ انسان کا بنیادی ترین مسئلہ ہے تمام انسانوں کا، اور یہ جناب ابراہیم کے سوال ہے جو آج تک باقی ہے. وہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم یہ کہتے ہیں، افتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی بندگی کرتے ہو جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے؟ میں اسے بہت آسانی سے گزرنے والی چیز نہیں ہے، میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو توجہ کریں. یہ ابراہیم کا ہزاروں سال پرانا سوال ہے جو آج تک باقی ہے، اور ساری دنیا کی انسانیت مل کر جناب ابراہیم کے اس ایک سوال کا اگر صحیح جواب دے دے تو ساری مشکل حل ہو جائے. اسی ایک سوال کا جواب چاہیے. افتعبدون ما تنحتون، کیا اپنے بنائے ہوئے کی بندگی کر رہے ہو؟ آپ کا ذہن فقط بتوں کی طرف نہیں ہے، یہ بت تو بہت معمولی بت ہے، یہ بڑے بیچارے ہیں یہ بت. یہ بت اتنا فریاد بلند کریں گے کہ مجھے تم نے کیا بنایا تھا، میں تو اللہ کی نشانی تھا، تم نے بت مجھے کیوں بنایا؟ پتھر اللہ کی نشانی ہے، درخت اللہ کی نشانی ہے، لکڑیاں اللہ کی نشانی ہیں، ان اللہ کی نشانیوں کو آ کر تم نے ذریعہ بنا دیا اللہ سے روکنے کا، کیونکہ بت یعنی روکنے والا. بت کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں آپ کی خدمت، بت وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان میں آ کر حائل ہو جائے، جو روک دے. لازم نہیں ہے کہ یہ پتھروں کا ہی ہو، لازم نہیں ہے کہ یہ لکڑی ہی کا ہو، نہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے تک جانے سے روکے وہ بت ہے، چاہے جہاں بھی ہو، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے ممبر میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے کعبے کے اندر بیٹھا ہوا ہو، بت ہے. یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ آئیڈیالوجی، ہر وہ انسان جو بندوں کو معبود سے معبود تک جانے میں روک دے وہ ہے بت. اور ابراہیم، جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کا بنیادی سوال یہی ہے. اتنا اچھا سوال ہے کہ قرآن نے آ کر اس کو لکھا، فتعبدون ما تنحتون. یہ بار بار سوال کرے اپنے آپ سے کہ کیا اسی کی بندگی میں لگے جس کو خود بنایا ہے، یعنی جو ہم نے خود اپنی سوچ بنا رکھی ہے اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، جو ہم نے خود اپنی رسمیں بنا رکھی ہیں اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اتفاق سے اگر اللہ کے دین کو پامال کیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنی بنائی ہوئی رسموں کو پامال کیا جائے، جواب اعتراض کیا جائے، یہ مشکل. آپ دیکھیں کتنی بڑی مشکل ہے. اللہ کا دین پامال ہو رہا ہو، رسول اللہ کا دین پامال ہو رہا ہو، اہل بیت کے اصول، زندگی کے طریقے سب پامال ہو رہے ہیں. اس پر کوئی آواز نہیں اٹھتی، لیکن اگر اپنی بنائی ہوئی ایک رسم، کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے خود کو خدا بنا رکھا ہے. ہماری اگر بنائی ہوئی کوئی رسم ٹوٹ رہی ہو تو قیامت برپا کر دیں گے. کوئی رسمیں جو دو سال پہلے بنائی گئیں، ابھی بہت تیزی سے رسم بنائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں میڈیا کی دنیا میں جا کر دیکھیں، لگے ہوئے ہیں لوگ رسم نئی نئی بنانے میں، غیر عقلانہ رسمیں، غیر دینی رسمیں تو ہیں ہی، غیر عقلانہ رسمیں، اسی عزاداری کے نام پر اتنی غیر عقلانہ رسمیں لا کر ہمارے اندر ڈالی گئیں. ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عزاداری کا تقدس اور عزاداری کی عظمت کو گھٹا دیا گیا، لوگوں کی نگاہوں سے گھٹا دیا گیا، حتیٰ اپنی نگاہوں سے، چونکہ ہماری نگاہوں میں بھی عزاداری اتنی گھٹ گئی کہ اب یہ عزاداری ہم پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی. چونکہ اگر 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 اہم عزاداری ہوتی تو حتماً اثر کرتی، اثر نہیں کر رہی، یعنی ہم نے اتنا گھٹا دیا اس کو کہ اثر نہیں کر رہی ہے، اتنا نیچے لے کر آئے. کیوں گھٹی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی رسمیں اس میں اتنی ساری داخل کی. اچھا کیوں داخل کی؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اچھا لگتا ہے یہ کام ہونا چاہیے، بس ہونا چاہیے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے لہذا ہونا چاہیے. بس وہ رسمیں دیکھیں، غلط فہمی نہیں ہو، کہنے یہ نہیں کہیں مولانا کا ہر رسم نہیں انجام دینا، رسم بہت اچھی چیز ہے. رسم یعنی کسی بھی، مثلا نماز ایک رسم ہے، ایک بندگی کی رسم ہے، بہت اچھی چیز ہے. روزہ ایک بندگی کی رسم ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، امام حسین علیہ السلام نے آ کر ایک رسم ادا کی. کون سی رسم ادا کی؟ رسول اللہ کی رسم، رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی سیرت. اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، امیر المومنین کی سیرت. یا کہ رسم ادا کی، رسم شبیری، رسم شبیری بہت اچھی ہے لیکن خود کی بنائی ہوئی رسمیں وہ تقدس نہیں رکھتی. یہ قرآن کا سوال اور یہ جناب ابراہیم کے سوال. آج بھی جناب ابراہیم آ کر سوال کر رہے ہیں، پوری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، ہر مذہب کے انسان سے سوال کر رہے ہیں. اتفاق سے جناب ابراہیم وہ انسان ہیں، وہ نبی ہیں اور وہ مقام ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو جناب ابراہیم سے جوڑنا چاہتا ہے. یہودی ہو تو وہ بھی جوڑنا چاہتا ہے، نصرانی ہو تو وہ بھی جوڑنا چاہتا ہے، مسلمان ہو تو وہ بھی کہتا ہے جناب ابراہیم ہمارے ہیں. البتہ قرآن نے کہا کہ یہ کسی کے نہیں ہیں. ما کانا ابراہیم و یہودی ولا نصرانی بل کانا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ نہ حنیفا مسلمان تھے. یعنی کیا؟ ان ہمارے گروہ میں تھے نہ مسلمان، یعنی یہ کہ تسلیم تھے، سبمشن تھا، جو پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جس کے اندر جتنا سبمشن ہے اتنی زیادہ وہ مسلمان ہے. بس یہ آ کر ڈھونڈے ان حالات پر جو گزر رہے ہیں، اس پر آ کر انسان اپنی اس حقیقت کو تلاش کرے. مذہب حقیقت کے لیے، مذہب وہی مذہب حقیقی ہو سکتا ہے جو دین کے مطابق ہو. دین اور مذہب کا فرق یہی ہے کہ دین فقط ایک ہے جو آدم بھی لے کر آئے، ابراہیم بھی لے کر آئے، جناب نوح بھی لے کر آئے، جناب موسیٰ عیسیٰ بھی لے کر آئے، رسول اللہ بھی لے کر آئے. دین کوئی الگ نہیں ہوا. یہ نہیں کہ جناب آدم کا دین کوئی اور تھا، رسول اللہ کا دین کوئی الگ ہے. قرآن کی آیتیں بھری پڑی، میں نے عرض کیا کہ میں اس پہ کوئی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. کم سے کم 20 آیتیں تو آپ کے سامنے قرآن میں ایسی موجود ہیں. ہر نبی آ کر اسلام اسلام اسلام، تسلیم مسلمان، گواہی اسلام کی، وصیت اسلام کی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ سارے کلمات زیادہ بہت زیادہ آیتیں. لہذا اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اسلام ایک ہے. یہ غلط ترجمہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، کہ پسندیدہ اسلام ہے، باقی دوسرے غیر پسندیدہ ہیں. مثلا کرسچینٹی غیر پسندیدہ ہے، یہودیت غیر، نا یہ غلط ترجمہ ہے. بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط ایک ہے اور وہ اسلام. اسلام ہی جناب موسیٰ لے کر آئے، اسلام ہی جناب عیسیٰ لے کر آئے، اسلام ہی ابراہیم لے کر آئے، اسلام ہی رسول اللہ لے کر آئے، اور متعدد آیتیں. اب مذہب، ہاں مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے. مذہب یعنی کیا؟ مذہب اسے کہتے ہیں، مذہب عربی معنی ہوا زہبہ سے، زہبہ یعنی چلنا، راہ چلنا، یہی معنی ہے نا زہبہ. یہاں پہ ہمارے بزرگوار، یہاں پہ پروفیسر صاحب موجود ہیں عربی کے. زہبہ یعنی راستہ طے کرنا، جو راستہ طے کیا جائے اسی کو کہتے ہیں مذہب. یعنی کچھ لوگ مل کر ایک راستہ طے کرنا شروع کر دیں، راستہ یہ نہیں روڈ والا مادی، یعنی زندگی کا ایک راستہ طے کرنا شروع کر دیں، وہ ہو جائے گا مذہب. اب اسلام سے کس نے کیا لیا، کتنا لیا؟ اسلام سے کسی نے عبادت لے لی، وہ راستہ عبادت طے کرنا شروع، ایک مذہب بنا لیا. کسی نے آ کر اسلام سے فقط جو ہے خدمت خلق لے لیا، وہ ایک مذہب بنا لیا. کسی نے اگر کچھ لیا، کسی نے اگر کچھ لیا، کسی نے کچھ ملا جلا کے لیا. لیکن یہ سارے مذہب، اتنے مذہب تو بہرحال ہے نا، اس سارے مذہب میں معتبر ترین مذہب وہی ہے جو اسلام سے مطابقت رکھتا ہو. یعنی جتنا زیادہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہوگا اتنی حق ہے. ہم یہ نہیں کہتے سارے مذہب باقی سب کے سب پورے کے پورے باطل ہیں نا. ہر مذہب میں بہت ساری اسلام کی چیزیں ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تلبس الحق والباطل، حق و باطل کو ملاؤ نہیں، التباس نہیں کرو. ملنے کے بعد جب حق اور باطل مل جائے تو حق کا بھی اثر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. دودھ میں اگر پانی ملائیں گے تو اس کا اثر کم ہو جائے گا، لیکن دودھ میں اگر زہر ملا دیں گے تو. مذہب میں اگر کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو یہ پانی نہیں ہے، یہ سب زہر ہے. یہ نہیں کہ صرف اثر کم ہوگا، نہ اثر ختم ہو جائے گا. لہذا اتنا ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دین کا کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ملا دیا ہے. کیا ملایا ہے؟ پانی نہیں ملایا ہے، زہر ملایا ہے. چونکہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو بھی ملائی جائیں گی وہ سب زہر ہے. اپنی بنائی ہوئی چیزیں، مذہب میں جو کچھ ملایا جائے گا وہ سب کیا ہے؟ وہ زہر ہے. اور یہی آگر سوال کہہ رہا جناب ابراہیم کی، کیوں تم ایسی چیزوں کی پرستش میں لگے ہو، کیوں تم اپنے بنائے ہوئے خیالات، توہمات، رسومیں، رسومات اور باطل رسومات، نہ کہ صحیح رسومات، کیوں تم اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہو؟ یہ سوال کرے، یہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے، ابراہیم کا سوال ہے. بس مذہب وہی مذہب معتبر ہے کہ جو دین کے مطابق ہو، جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، راستہ ہم کو طے کرنا ہے. اب جو ہم یہ راستہ طے کرتے شروع طے کرنا شروع کیا، یہ ایک مذہب بن گیا. یہ مذہب جتنا زیادہ دین سے مطابقت کرتا ہے، مطابقت یعنی ٹیلی کر رہا ہے، جتنا زیادہ دین سے ٹیلی کرتا جا رہا ہے، اتنی زیادہ حق ہے، اتنی زیادہ حقیقت ہے. یہاں پر آ کر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے زحمتیں کی، بہت سارے اصحاب نے زحمتیں کی، بہت سارے اصحاب نے سختیاں اٹھائیں، علم سیکھا، حدیثیں بیان کی، بہت ساری رسول اللہ کی معتبر حدیثیں بیان کی. لیکن یہ بھی تو یقینی ہے کہ بہت ساری چیزیں داخل بھی کی گئیں، بہت ساری چیزیں ملائی گئیں. لوگ خود کہہ رہے ہیں، موجود ہے، اسرائیلیات کا پورا چیپٹر ہے. کابل احبار آ کر رسول اللہ کی مسجد میں درس دیتا تھا، کیا دیتا تھا؟ اسلام کا درس نہ، اسرائیلیات کے درس دیتا تھا. اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل کے قصے، بنی اسرائیل کی کہانیاں، بنی اسرائیل کا مذہب وہ آ کر داخل کرتا تھا. یہ سب کچھ ہے. یہاں پر وہ مطلع، یہاں وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم آ کر فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سب کی زحمتیں قبول، سب کی زحمتوں کا احترام، سب کی زحمتیں محترم. لیکن کامل ترین مذہب اگر رسول اللہ کا ہمیں ڈھونڈنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال. کامل ترین جو زیادہ مطابقت کرتا ہو، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، یہ اگر خود رسول اللہ سے پوچھے، رسول اللہ خود بتائیں گے. بار بار بتایا، میدان مینا میں بتایا، میدان غدیر میں بتایا، مدینے میں ہے، بار بار یہ روایت ہے. 20 سے زیادہ اصحاب نے یہ روایت حدیث نقل کی ہے، 20 سے زیادہ اصحاب نے کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ اترتی وحل ویدی، کہ میرے بعد اگر تم گمراہی سے، ما ان تمسک تم بہما لن تدل وادی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی کہ مذہب تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ مذہب مذہب قرآن ہے، مذہب مذہب اہل بیت، اور ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے. جملہ میں کہہ چکا ہوں پہلے، یہاں پہ نہیں دوسری جگہ، ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو بھی جدائی ڈالنا چاہے گا وہ خود جدا ہوگا. اگر کوئی آ کر کہے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ قرآن سے بھی جدا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی آ کر کہے کہ اہل بیت ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اہل بیت سے بھی جدا ہو گیا. کیونکہ اہل بیت قرآن سے جدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ لازمی چیز ہے، یہ بہت ہی منطقی چیز ہے. بس جس چیز کو ہم فخر سے آ کر کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بہرحال بہت ساری کوششیں کی گئیں، بہت سارے اسرائیل یہودی لوگ مسلمان بن کر آئے، بہت ساری چیزیں داخل کیں، لیکن جس مذہب کو ہم اہل بیت کا مذہب کہتے ہیں وہ مذہب ہے کہ جو رسول اللہ کے مذہب سے زیادہ ٹیلی کرتا ہے، نزدیک تر ہے، کاملاً نزدیک تر ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر اہل بیت کے بھی مذہب میں اہل بیت کے نام پر چیزیں داخل کی، یہ مسئلہ کل بیان کریں انشاءاللہ، کل ہی بیان کرے گا مجھے یاد رہا، بہرحال دنوں میں بیان ہوگا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا غلو، غالیوں کا مذہب. غالیوں کا مذہب اہل بیت کا مذہب نہیں ہے، یہ توجہ رہے. جس طرح اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا مذہب جو دین میں آ کر داخل کیا گیا کا اسلام میں، وہ اسلام نہیں ہے، اسی طرح غالیوں کا مذہب، غلو کرنے والوں کا مذہب اہل بیت کا مذہب نہیں ہے. اہل بیت نے اپنے آپ سے دور کیا ہے، امیر المومنین نے سخت سزائیں دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں سے اہل مذہب اہل بیت کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان غالیوں سے خطرہ ہے. کیونکہ دوسرے آ کر حملہ کریں گے، اس کا دفاع کیا جائے گا، لیکن غالی لوگ ایسے چپکے سے داخل کر دیں گے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. غالی سمجھ رہے ہیں نا، غلو کرنے والے، اہل بیت کے حق میں غلو کرنے والے. غلو یعنی ہاں حدوں کو تجاوز کرنے والے. اور حدوں کو تجاوز کرنے کا نتیجہ کیا ہے، یہ بھی ایک مفصل حدیث ہے. میں نے ایک دو سال پہلے حیدرآباد میں بیان کی تھی، جو وہاں پہ زیادہ ضرورت تھی، یہاں پہ ابھی نہیں بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے تو یہاں بھی بیان کی جائے گی. ابھی نہیں بیان کریں گے، ابھی وقت نہیں رہے گا. مفصل حدیث ہے اور ایک نہیں ہے، متعدد ہے. میں ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اہل بیت نے دور کیا ہے. اہل بیت نے کہا میں قبول نہیں کروں گا، وجہ بھی اس کی بتائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے دین کو زیادہ خطرہ ہے. یہ اگر دین کی شکل اندر سے تبدیل کر دیں، اندر سے بدل دیں گے. اب یہ کہ کیوں ایسا ہوا، شیعت کو خطرہ کیوں یہ پیش آیا، اور اہل بیت نے کیوں دور کیا، اور غالی پیدا کہاں سے ہوئے، اور کیوں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا خطرات دین کے لیے لا کر پیدا کیے، اور ابھی تک کن خطرات میں لا کر دین کو ڈالا ہے، وہ انشاءاللہ خدا کرے کہ کل ہی آپ کی خدمت میں ایک مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. جو واقعی ضرورت اور آئے ہمارے برادران کہیں، جوانوں سے خاص کر ہمارے جوانوں سے کہیں کہ آ کر دیکھیں واقعی ائمہ کا کلام کیا ہے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. کیا بتایا ہے کس طرح اپنے مذہب کو، کہ جو رسول اللہ کا مذہب تھا، جس کے لیے قربانی دی حسین، یہ کہتے ہوئے قربانی دی کہ میں نکلا ہوں اس لیے نکلا ہوں کہ ورید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی، میں اپنے جد کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. اپنے جد کی سیرت پر چلنے کے لیے بھرا گھر قربان کرنا پڑے، قربان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے دور میں جس چیز کو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ رسول اللہ کی سیرت تھی. نام کو خطرہ نہیں تھا، اذانیں ہو رہی تھیں، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، شراب پی کر بھی آ کر نماز پڑھ لی جا رہی تھی. صبح کی نماز پڑھنا ہے الٹی ہو گئی، اتنی شراب پیے ہوئے تھے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، نام تھا چونکہ نماز پڑھنا ہے، چاہے شراب پی کے کوئی پڑھے چاہے شراب پی کے نہ پڑھے، کلمات تو ادا کرے گا. بلکہ وہ جوش میں تھا، دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھا تھی، چار رکعت کے بعد پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کر اور پڑھاؤں، چونکہ شراب کی حالت میں جوش زیادہ تھا، اور نماز پڑھا دوں. تو یہ ظاہری نام سب کچھ تھا، حج بھی انجام دیا جا رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، لیکن جس چیز کو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ رسول اللہ کی سیرت تھی. جو چیز پامال کی جا رہی تھی وہ رسول اللہ کی سیرت. اور سیرت سے مذہب باقی رہتا ہے، نام سے مذہب باقی نہیں رہتا. نام سے آج حضرت عیسیٰ کا نام کتنا زیادہ ہے لیکن سیرت وہ عیسائی مذہب نہیں رہ گیا، نام ہے صرف، سیرت نہیں. تو اور اب انجیل بانٹ رہے ہیں لالا کے ہر جگہ، اسی آپ کے مدراس میں کتنا انجیل بانٹ رہے ہیں. اس انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، شروع ہی کی صفحات میں لکھا ہوا ہے کہ تم نامحرم پہ نگاہ کرو گے. ابھی بھی جو انجیل اتنی تحریف کے بعد، ابھی میں نے چند دن پہلے پڑھا ہے کہ ابھی بھی تم اگر نام اس پہ ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے نامحرم پر نگاہ کی تو اپنی آنکھ نکال کر پھینک دو. یہ ابھی بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے. البتہ یہ اللہ کا کلام ہونا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کے انجیل میں تو لکھا ہوا ہے آنکھ نکال کر پھینک دو. وجہ بھی بتائی کا وجہ یہ ہے کہ ایک آنکھ کو تکلیف پہنچانا بہتر ہے کہ تمہارا پورا جسم عذاب میں جائے، وجہ اچھی. جو سبب بتایا گیا وہ بہت ہی لاجیکل اور اچھا سبب، ہاں ایک عضو کو تکلیف پہنچا لو پورے جسم کو تکلیف نہیں، لیکن حکم یہ اللہ کا ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم. چونکہ قرآن میں آ کر بہت ہی لطیف طریقے سے بیان کیا تھا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، پہلے مردوں سے کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں سے کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، پھر کہا لا تخزانہ بالقول، بن بن کے اترا اترا کر باتیں نہیں کرو گی مریض دلوں میں تمہارے لیے، جو مریض دل ہوں گے ان کے دل میں ریب پیدا ہوگا. پھر کہا اپنے جیوب کو جو ہے، اپنے روپٹے کو اور اپنے مکنے کو اگر اپنے سینے پر اپنی گردن پہ ڈالے رہو. یہ بہت ہی لطیف انداز میں آگے قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن وہاں پہ کیا کہا گیا، کہا کہ نہیں اپنی آنکھوں کو نکال دو، کیونکہ ایک آنکھ کو تکلیف پہنچانا پورے جسم کو عذاب میں پڑنے سے بہتر ہے. اگر تمہارا ہاتھ کسی نامحرم کی طرف بڑا، انجیل متا میں شروع میں شاید نوایت دسویں گیارہویں باب میں ہے، آپ جا کے دیکھیں مل جائے گی. اگر تمہارا ہاتھ کسی نامحرم کی طرف بڑھا تو اپنے ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دو. ہاتھ کاٹ کے फेंक दो, क्योंकि एक हाथ को तकलीफ पहुंचाना बेहतर है कि पूरा जिस्म तुम्हारा अजाब में पड़े। एक तरफ हुक्म ये है इंजील में, अभी तक हुक्म ये है, और जाकर यूरोप में जाकर देखें क्या हो रहा है, जाकर देखें एक निगाह करें क्या हो रहा है। तो नाम से तो कोई दीन नहीं बाकी रहता जनाब, ईसा के नाम से तो दीन बाकी नहीं रहेगा। ईसाइयत नाम रख लेने से दीन बाकी नहीं रहेगा, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियनिटी रख लेने से दीन बाकी नहीं, दीन कैसे बाकी रहेगा? दीन जनाब ईसा सलामुल्लाह अलैह की सीरत को अपनाने से बाकी रहेगा। तो यजीद के जमाने में रसूलुल्लाह का नाम था, कुरान का नाम था, कुरान पढ़ा जा रहा था, लेकिन कुरान की लफ्जों से तो दीन बाकी नहीं रहेगा, कुरान के उसूलों से दीन बाकी रहेगा। और यजीद के दरबार में सबसे ज्यादा जिस चीज को पामाल किया जा रहा था वो कुरान के उसूल थे और रसूलुल्लाह की सीरत थी। और साथ में जिक्र किया हुआ सीरत है, सीरत अभी अली इब्न अबी तालिब, चूंकि यह सीरत सीरत से सीरत मिलती हुई, जो रसूलुल्लाह की सीरत को बचाने में सबसे बड़ा किरदार जो अदा किया। मुमकिन आपके जहन में इमाम हुसैन सलाम का नाम आए, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की सीरत को बचाने में सबसे बड़ी कुर्बानी जिस जात ने दी वो अमीरुल मोमिनीन की जात थी। इसका आप जाकर मुतालिया करें, पिछले माह रमजान में आपके सामने पेश भी किया गया थोड़ा बहुत। हुसैन इब्न अली ने एक दिन की कुर्बानी दी थी, अमीरुल मोमिनीन ने मुसलसल कुर्बानियाँ दी, ऐसे कुर्बानी दी थी। खुद ही फरमाते हैं कि अरा तुरासी नहबा, मैं लुटते हुए देख रहा था और मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं इस वक्त। मुत्तफिक तो अरतैन असूला बेदिन जज़ा व असबर अला तख्यत अंबिया, मैं सोच रहा था कि मैं इस तारीकी पे सब्र कर लूं या अपने कटे हुए हाथों से हमला कर दूं। कटे हुए हाथ क्यों? यानी कोई मददगार नहीं था, कोई अमीरुल मोमिनीन का साथी नहीं था, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन देख रहे, जनाब जहरा देख रही थी कि इस थोड़ी सी तब्दीली के नतीजा बाद में क्या आने वाला है। इन्हराफ जरा सा पैदा होता है, नतीजा बाद में आता है। मिसाल मैं आपके सामने दे चुका हूँ, ट्रेन की पटरी में थोड़ा सा इन्हराफ पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है, यह फासला शुमाल व जनूब का फासला हो जाता है, शर्क व गर्ब का फासला हो जाता है। इस तरह शुरू में इन्हराफ थोड़ा सा पैदा होता है, लेकिन बाद में ये बड़े इन्हराफ में तब्दील हो। ये जनाब जहरा देख रही थी, ये अमीरुल मोमिनीन देख रहे थे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं इस हालत में था, मैं ऐसे आलम में था कि मैं सोच रहा था मैं क्या करूं इस वक्त। तफक तो आरतई अन असूला बेयदिन जज़ा औ अस्बर अला तख्यत अमिया, और ऐसे हालत में तो अरा तुरासी नहबा, मैं इस्लाम की मीरास को लुटते हुए देख रहा था, दीन की मीरास को। अमीर मोमिन की अपनी कोई मीरास नहीं, अमीर मोमिन की जो भी मीरास है वो इस्लाम है, वो कुरान है, वो रसूलुल्लाह की ज़ात है, उस मीरास को मैं लुटते हुए देख रहा था। और मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे, ये ताबीर है, ऐसी हालत थी कि जैसे किसी के हलक में हड्डी अटक गई, इस तरह अटकी हो कि ना वो निकली जा रही हो ना वो बाहर निकलने को तैयार। और दूसरी मिसाल देखी, मेरी हालत ऐसी थी जैसे आंखों में तिनका पड़ गया हो, ऐसा तिनका जो निकलने को तैयार नहीं। चूंकि ये दर्द था अमीरुल मोमिनीन का, और ये सारा दर्द इस्लाम के लिए था, क्योंकि हुकूमत अमीरुल मोमिनीन की निगाह में वही है जूतियों जैसी। हुकूमत अमीरुल मोमिनीन की निगाह में वही है कि बकरी के मरीज, सर्दी लगी हुई बकरी के, भेड़ की नाक से निकलते हुए पानी जैसी, ऐसी मकरूह चीज़ है हुकूमत अमीरुल मोमिनीन की निगाह में यही। लेकिन हुकूमत अगर रसूलुल्लाह की सीरत को जिंदा करने के लिए, तो वो उसके लिए अमीरुल मोमिनीन कुर्बानी भी देने को तैयार, उसके लिए हुसैन इब्न अली अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। और कुर्बानी दिया था, अजीम कुर्बानियां दी, लेकिन अजीम कुर्बानियों में जो सबसे ज्यादा अजीम कुर्बानी थी वो ये थी कि सिर जाने नहीं देनी पड़ी, सिर्फ सर नहीं देने पड़े, सिर्फ अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल नहीं निकालना पड़े, सिर्फ अपने सात भाइयों के जनाजे उठा उठा के नहीं लाने पड़े, सिर्फ अपने अब्बास के कटे हुए बाजू नहीं उठाने पड़े, सिर्फ अपने 6 महीने के बच्चे की कब्र तन्हा अकेले करबला की जलती खाक में तलवार की न्याम से तन्हा बैठकर हुसैन को कब्र नहीं बना, सिर्फ इतना नहीं था। अपने तन्हा हाथों से खुद को दफन कर रहे हैं अपने बच्चे को 6 महीने के बच्चे। ये सब था, ये सब था रोने के लिए, ये सब सख्त था। لیکن یہ اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت سخت تھا، اور وہ یہ تھا کہ شہادت کے بعد ابھی بیویاں خود کو بیٹھے ہوئے، بیویاں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھا رہی تھیں، اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھیں کہ اب نہ عباس واپس آنے والے ہیں، نہ علی اکبر واپس آنے والے ہیں، اب خیموں کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اب خیموں میں پانی اتنے دن سے نہیں ہے، اب پانی بھی آنے والا نہیں ہے، اب ان درندوں کے درمیان میں ہیں، ان درندوں کے درمیان میں جو 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کھاتے، ان درندوں کے درمیان میں ہیں جو رسول اللہ کی شبیہ پر بھی رحم نہیں کھاتے، چونکہ علی اکبر اس قدر مشابہ تھے رسول اللہ کے کہ امام حسین خود فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ فلم مشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ، جب بھی مجھے رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھا کرتا، علی اکبر کو نگاہ کر، کبھی کبھی رات میں سوتے وقت جا کر دیکھتے تھے، رسول اللہ کے لیے دل تنگ ہوتا تھا، بچپن میں رسول اللہ چھوٹ گئے تھے، تڑپ ہوتی تھی رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے، جا کر علی اکبر کو دیکھ، اتنا شباہت تھی۔ تو یہ وہ درندے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شبیہ پر بھی رحم نہیں کھائے، ان درندوں کے درمیان میں بیویاں تنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ اب کربلا میں کوئی باقی نہ رہا، اب میرا بھیا واپس نہیں آئے گا، اب میرا حسین واپس نہیں، سخت ہے یہ مرحلہ، آپ خدا نہ کرے آپ پر کسی پر ایسی کوئی مصیبت آئے، لیکن اگر کوئی ایک بارگی مصیبت آ جاتی ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا، مثلا کسی ماں کا جوان بیٹا اگر مر جائے، ماں کو آ کر خبر دے دی جائے، لیکن پھر بھی ماں کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہیں کہ واقعی میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ابھی آ جائے گا، کیونکہ یقین نہیں آتا، ابھی تو گیا تھا، لوگوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن ماں کو یقین نہیں آتا کہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ بڑے حادثے جب ہوتے ہیں تو انسان کو یقین کرنے میں وقت لگتا ہے عزیزو، کربلا میں ایک دن میں کیا کیا کچھ لٹ گیا، بیویوں کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا چاند جیسا چہرہ قاسم، بھیا حسن کی نشانی اب واپس نہیں آئے گا، ولی اکبر واپس نہیں آئے، خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اسی درمیان میں خبر دی گئی کہ کچھ گھوڑے ہیں جو آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، کچھ گھوڑے ہیں جن کے نال بندی کی جا رہی ہے، زینب کو یقین نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے، کیا یہ ساری مصیبتیں کم تھیں، کیا ایک بہن کے سامنے بھائی کے سر کو کاٹا گیا اور بہن فریاد بلند کرتی رہی اما فیکم مسلم، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، کیا یہ سب کچھ کم تھا، لیکن سب کو ابھی زینب آ کر یقین کر رہی، بیویوں کو اکٹھا کیا ہے، بیویوں کو ڈھارس دے رہی ہے کہ یہ خبر دی گئی کہ گھوڑے کی نالبندی ہو رہی ہے، گھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، 12 لوگ گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں اور وہ سوار ہو کر تیزی سے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی درمیان میں عمر سعد کے لشکر سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں اور نکل کر لاشیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر کو اپنے ہاتھوں سے مار تو سکتے ہیں لیکن ہر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ میرے خاندان کی توہین ہے کہ میرے خاندان کے کسی فرد کا لاشا پامال ہے، زہیر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے، حبیب کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کسی کی بھی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، سب کی لاشیں اٹھتی چلی گئی، ایک حسین ابن علی کا لاشا وہاں پہ رسول اللہ کے نواسا، رسول اللہ کے نواسے کی لاش وہاں پہ، اور گھوڑے دوڑ گئے، جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو اس منظر کو تو میں نہیں بیان کر سکتا، اتنے زخموں کے بعد اس طرح سینے پہ گھوڑے دوڑے، یہ ظالمین خود بیان کرتے ہیں جب گئے ابن زیاد کے دربار میں، ابن یزید کے دربار میں، تو جا کے کہا کہ میری رکابوں کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، کہا تم نے کیا کیا ہے، چونکہ سب کو انعام مل رہا تھا، کسی کو 4 سکے کسی کو 2 سکے مل رہے تھے، ان لوگوں نے کہا ملعونوں نے کہ میری رکابوں کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے کیونکہ میں نے ایسا کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، کہا تم نے کیا کیا ہے، کہا ہم نے اس طرح حسین ابن علی کے سینے پر گھوڑے دوڑائے، ہم نے اس طرح سے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے،
کہ حسین ابن علی کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پیٹ کی لکڑی ہڈیوں سے مل گئی. قد رززنا صدر الحسین بعد ازہمہ, اس طرح گھوڑے مسلسل دوڑاتے ہیں کہ سینے کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پیٹ کی پسلیوں سے ملتی چلی گئی. اور یہ سب کچھ زینب کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہا, یہ سب کچھ رقیہ اور سکینہ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہا, اور بیویاں فریاد بلند کرتی رہی کہ یہ رسول اللہ کے نواسا.
صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں صحیح دین اور حقیقی مذہب سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو اپنے دین کے لیے ہمیں زینت قرار دے, شرم و رسوائی کا باعث قرار نہ دے. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و محفوظ فرما, علماء حکم راج کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طلوع عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے سچے ناصر مقرر.